بزرگان محترم، حاضرین کرام، عزیز و دوست و دینی بھائیو، مبارک مہینہ قریب آ گیا ہے. ممکن ہے چہارشنبے کی شام کو یا منگل کی شام کو تراویح پڑھیں، اور چہارشنبے کا یا جمعرات کا روزہ رکھیں. اللہ گزرے ہوئے رجب کے مہینے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، چل رہے شعبان کے مہینے کی رحمتیں عطا فرمائے، آنے والے رمضان کی ساری برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. کچھ مسائل سنا کر میں اپنی بات شروع کروں. روزہ ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے. عورت کو ہر مہینے 6-7 دن نماز معاف ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے معاف نہیں ہوتے. یعنی روزے نہیں رکھے گی، بعد میں ان روزوں کو قضا کرنا پڑے گا. نماز نہیں پڑے گی تو بعد میں قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بڑے بزرگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ نے، امام جعفر صادق نے اعتراض کیا کہ سنا ہے کہ آپ قیاس کو بہت بڑا مرتبہ دیتے ہیں، قیاس کو اہمیت دیتے ہیں، قرآن اور حدیث سے زیادہ درجہ دیتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غلط کہنے والوں نے کہا ہے، آپ بتائیں کہ نماز زیادہ اہم فرض ہے یا روزہ زیادہ اہم فرض ہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا رحمہ اللہ کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اگر میں قیاس کرتا تو عورتوں سے کہتا کہ نماز کو قضا کرو، روزے کو پروانی قضا کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ اہم عبادت ہے، اس کا درجہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال نماز کے بعد ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے. ہمیں ماننا ہے، اپنی عقل کو، دماغ کو استعمال کرنا نہیں. دوسری مثال دے کر پوچھا امام ابو حنیفہ نے کہ مرد سے نکلنے والا گاڑا پانی زیادہ نجس ہے یا پیشاب زیادہ نجس ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، سب قرآن اور حدیث کی روح سے پیشاب زیادہ نجس ہے. حضرت امام عورتوں کو بتائیں آپ کہ ایک دن کا بچہ ہو، 2 دن کا بچہ، اس کا پیشاب بھی ویسے ہی نجس ہے، اس لیے اسے عام طور پر اہمیت نہیں دیتی، اور اسی لباس میں بعض نماز پڑھنے والی خواتین پڑھ لیتی ہیں تو غلط کرتی ہیں. پیشاب زیادہ نجس ہے تو عقل کہتی ہے کہ جب گاڑا پانی نکلنے پر غسل واجب ہے، تو پیشاب کے نکلنے پر تو اور زیادہ غسل واجب ہونا چاہیے. لیکن قرآن نے کہا ہے کہ پیشاب پر غسل نہیں ہے، وضو ٹوٹتا ہے. تو ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. بہت ساری مثالیں دے کر امام ابو حنیفہ نے بتایا. بہرحال مسئلہ میں بتا رہا تھا کہ مریض کے لیے روزہ معاف نہیں ہے، یا قضا کرے گا یا صدقہ دے گا، فطرہ جو بھی دے گا وہ دے گا. اللہ پوچھ لیں. مریض کون ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اپنے دل میں خود کو مریض سمجھ لیتا ہے آدمی، وہ مریض ہے، یا کوئی بڑا حکیم ڈاکٹر، حاذق ڈاکٹر بولے کہ تم مریض ہو، تمہارے لیے روزہ مضر ہے. یہ دیکھیں آپ حضرات، آپ کے اپنے دل کی گواہی بھی معتبر ہے، یوں ہی نہیں، اندر ہی اندر جو ضمیر ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. انسان کے اندر جو ضمیر رہتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، مجھے گیس ہے، ہوگا گیس، اس کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں. شوگر ہے، شوگر کے ساتھ روزہ رکھنے والے لاکھوں مسلمان ہیں. بلڈ پریشر ہے، اس کے ساتھ روزہ رکھنے والے لاکھوں مسلمان ہیں. ہارٹ کے بیمار روزہ رکھتے ہیں. یوں ہی دین کی اہمیت نہیں ہے تو ان کو کچھ کہنا نہیں ہے. بہرحال قرآن نے کہا کہ مریض کے لیے، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے کوئی مریض ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ بعد میں صحت ملنے کے بعد قضا کرے. قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ایسا مریض ہے تو بہرحال اس کی طرف سے، ایک ایک روزے کی طرف سے علماء کو پوچھ کر صدقہ کرے جو کرنا ہے. عزیزان محترم، دوسرا مسئلہ میں نے کہا نا کہ اپنے دماغ کا استعمال نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کی تکلیف کو محسوس کرنا نہیں، اپنے جسم کی پاکی صفائی نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں. اللہ پاک نے کیا کیا مقصد رکھے ہوں وہ اپنی جگہ ہے، ہمیں یہ سب سوچنا نہیں ہے، ہمیں بس روزہ رکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. واحد عمل ہے جس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزہ باہر دکھتا نہیں ہے، روزہ تو اندر ہوتا ہے. تسبیح پڑھتے ہوئے آدمی تسبیح کے دانے دکھا کر اپنی بزرگی ظاہر کرنا چاہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. زکات دینے والا تو دکھا دکھا کر دے کر اپنی نیکیاں تباہ کرتا ہے، یہ نماز پڑھنے والا دیکھتا ہے، کوئی دیکھ رہے ہیں تو ذرا آہستہ خلوص سے نماز پڑھتا ہے. مسجد کے ذمہ داران دیکھ رہے ہیں تو امام مؤذن کی نمازوں میں زیادہ خشوع خضوع آ جاتا ہے، بہت زیادہ پہرے، دیر تک رکوع، دیر تک سجدہ، یہ سب تباہی ہے ان کے لیے. روزہ ایسا نہیں، صوم لی، اللہ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے. وانا اجزی بھی، میں بدلا ہوں اس کا، میں دیتا ہوں اسے بھی زیادہ، میں خود بدلا ہوں روزے کا، اتنا نیک عمل ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام شک، وہ دن جو شک کے ہوں، جیسے منگل کا دن ہے آنے والا، چہارشنبے کا دن ہے، یہ دو دن شک کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ مت رکھو. دل تو کہتا ہے رکھنا چاہیے روزہ، ایک بھی نہ چھوٹے، بنگلور والوں کو ابر کی وجہ سے نظر نہ آئے، کیوں ہم ایک روزہ کم کر لیں؟ خامخواہ نیت کر کے رکھیں گے، اللہ چاند واقعتاً نکلا ہے تو رمضان کا روزہ، نہیں نکلا ہے تو نفل روزہ. شریعت نے کہا غلط سے جائز، جائز ہو نہ ہو مکروہ ہے کہ ایا میں شک میں روزہ رکھا جائے. نہیں، میں نے کہا نا کہ اپنی عقلوں کا استعمال نہیں ہے، بس حکم کی تعمیل ہے. ان دنوں خاموش رہیں، انتظار کریں، اعلان ہوا روزہ رکھیں، اعلان نہیں ہوا روزہ نہ رکھیں. صبح کو اعلان ہوا تب تک ناشتہ کر چکے تھے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ایک روزہ بعد میں قضا کریں. دیر سے معلوم ہوا، یہ سب چیزیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس لیے ہوئی کہ یہ ہو، ورنہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کے نیچے چاند سورج آ گئے تھے، ان سے چاند سورج کیا چھپیں گے؟ ذرا سوچے ذرا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سر اٹھائے آسمان کی طرف تو فرشتہ آ جاتا تھا جبرائیل علیہ السلام، پوچھ سکتے تھے چاند نکلا نہیں نکلا، کیا ہے بولو، لیکن نہیں پوچھا گیا. اس لیے نہیں پوچھا گیا کہ ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک تو جبرائیل نہیں آئیں گے ہمارے دیکھنے پر. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ابھی میں پاک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کو آپ کی مرضی کا قبلہ دیتے ہیں، آپ کی پسند ہماری پسند ہے. آپ چاہتے ہیں نا کعبے کی طرف نماز پڑھنا، چلیے پڑھیے، آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو موڑیں گے ایسے قبلے کی طرف جس قبلے کو آپ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب اللہ آپ کو وہ سب کچھ دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہاں ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کو خوش کرو، اور وہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو خوش کریں گے. آپ کی خوشی ہمیں پیاری ہے. چلیے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. بڑا مبارک مہینہ ہے، منحوس نہ بنے اس مہینے میں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے منحوس نہ بنے. چور ہیں لوگ ایسے بھی جو صرف روزے سے بچنے کے لیے اس مہینے میں سفر کرتے ہیں. یہ مسافر کے لیے بھی روزہ معاف ہے، یعنی بعد میں قضا کر سکتا ہے لمبا مسافر. فمن كان منكم مريضا او على سفر، مریض ہو یا سفر پر ہو، تو فعدة من ایام اخر، قرآن کی آیت ہے کہ بعد میں کسی دن وہ قضا کر لے، اجازت ہے. صحابہ فرماتے ہم لوگ سفر پر نکلے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، منا من یصوم فلا ینکر علیہ ومنا من یفطر فلا ینکر علیہ، او کما قال، کہ ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھتے تو روزہ چھوڑنے والے اعتراض نہیں کرتے، اور کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھنے والے ان پر اعتراض نہیں کرتے کہ وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، چلو تم جو کرتے ہو برابر. اس لیے اجازت تو ہے، لیکن اسے بہانہ بنا کر سفر کریں، رمضان کے روزے سے بچنے کی کوشش کریں، یہ تو ہو سکتا ہے. مشہور حدیث پھر سناتا ہوں، صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. فقہاء کرام نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر میں تین درجے تھے، تین سیڑھیاں تھیں، چار کی بنائیں تو غلط نہیں ہے، 15 کی بنائیں تو بھی غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر خطبہ دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے دل نے کہا کہ جہاں آقا کھڑے ہوئے ہوں ان کے برابر کھڑنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے ایک درجہ نیچے اتر کر کھڑے ہو گئے درمیان کی سیڑھی میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے دل نے کہا جہاں ابو بکر کھڑے ہوئے ہوں ان کے برابری کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور پہلا خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، تو لوگ دیکھنے لگے کہ کیا کرتے ہیں عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی گئے اور سیدھے تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں حضرت ابو بکر درمیان کی سیڑھی میں آئے، ان کی برابری نہ کرنے کے لیے حضرت عمر پہلی سیڑھی پر آئے، میں بھی حضرت عمر کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے قانوناً مجھے زمین پر کھڑے ہونا چاہیے، اگر میں زمین پر کھڑتا تو میرے بعد آنے والا کڑا کرتا اور نیچے اترتا، پھر امت کو پریشانی ہو جاتی، اگر میں درمیانی سیڑھی پر کھڑتا تو لوگ کہتے کہ ابو بکر کی برابری کرنے کی کوشش کر رہا ہے عثمان غنی۔ میں نے سوچا کہ میں سیدھے اوپر جاؤں جہاں کوئی نہیں کہے گا انشاءاللہ کہ میں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرتا ہوں، امت کو بتانا ہے کہ کہیں بھی کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتے ہیں، پہلے دوسری تیسری جس سیڑھی پر جائے۔ عجیب فقہاء کرام ہیں، مسائل عجیب عجیب نکالتے ہیں، تصور بھی نہیں آتا کہ کہاں۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو میت قبر کے اندر رہتی ہے اور لوگ چلتے ہیں اسے دفن کر کے واپس، تو اس کے اندر روح واپس آ جاتی ہے اور میت چلنے والوں کے چپلوں کی آواز سنتی ہے اندر۔ یہ ہے حدیث، فقہا نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں چپل پہن کر چلنا چاہیے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کی آواز فرماتے ہیں، نعل اور چپل کی آواز کا بولنا بتا رہا ہے کہ قبرستان میں چپل پہن کر ہی چلنا ادب ہے۔ ہمارے دل اور دماغ میں ادب یہ ہے کہ سر سے چلیں، لیکن نہیں، ہمارے دل و دماغ کا اعتبار نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے فقہاء کرام کو کہ کہاں کہاں سے کیا کیا مسئلہ نکالتے ہیں، کتنی باریک باریک باتیں نکال کر امت کو دیتے ہیں کہ یہ کرو، یہاں اس حدیث سے یہ مسئلہ ملتا ہے۔ اور بات دیکھے، حضرت عمر نے فرمایا لوگ مہر ادا نہیں کرتے ہیں، صرف اپنا زور بتانے کے لیے زیادہ مہر لکھا دیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ قانون لگا تو اتنے سے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے، مثلاً 5,000 روپے، 5,000 سے زیادہ کوئی مہر نہ باندھے۔ ایک بڑھیا اٹھ کر اس نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین آپ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ وَآتِيتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قرآن کی آیت ہے اگر تم نے کسی عورت کو قنطار دے دیا مہر میں، قنطار کہتے ہیں سکوں کے ڈھیر کو جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، ڈھیر 10,000 کا بھی ہو سکتا ہے اور ڈھیر 10,000,000 کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اپنی بات واپس لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری امت میں ایسی بہنیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو امیر المومنین کو سدھارتی ہے اور پکڑتی ہے اگر وہ غلط کرے۔ خیر، نماز ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کبھی ہم نے آپ کو اس طرح آمین فرماتے ہوئے نہیں سنا، یہ پہلی بار ایسا عجیب و غریب واقعہ سنائی دیا کہ ہر سیڑھی پر آپ آمین فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی عادت تھی، وہ پوچھ لیا کرتے تھے، جو بھی بات آئی تو پوچھ لیا کرتے، بعض اوقات سب باتیں غلط پوچھنے کی وجہ سے ڈانٹا بھی گیا تو صحابہ ڈر کر خاموش رہ جاتے، انتظار کرتے کہ یہ ڈانٹنے کی خبر جسے نہیں پہنچی ہے دیہاتی وہ آئے پوچھے اور ہمیں معلوم ہو جائے، معلومات حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق تھا، اپنے قیاس سے عمل نہیں کرتے تھے، پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ جیسے مثلا آپ کے پاس سے ایک آدمی نے 10,000 روپے قرض لیے، اب اس کی حالت واپس دینے کی ہے بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ 4 مار سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مجبوراً آپ یہ سوچ لیں کہ اس سال جو میرا 10,000 کا زکات نکلتا ہے وہ 10,000 اس قرض میں اتار دوں گا، تو شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اپنے دل سے سوچ کر یا اللہ وہ 10,000 ادھر پھیر دے، میں نے اسے 10,000 دے دیے قرض، تو جائز نہیں ہے شریعت میں، مثال دے رہا ہوں میں۔ تو یہ صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا جذباتی تھا، اتنا جذباتی تھا کہ قریب بیٹھتا بیگم کے تو جذبات کی وجہ سے ایک قطرہ پانی کا جو گاڑا نہیں ہوتا اور ٹرانسپرنٹ ہوتا ہے آئینے کی طرح، پانی کی طرح، وہ نکل جاتا تھا جسے مزی کہتے ہیں۔ اور مجھے مسئلہ نہیں معلوم کہ مزی نکلنے پر غسل کرنا ہے یا صرف وضو کرنا ہے اور دھو لینا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی میرے گھر میں تھی، اس لیے شرم، سسر محترم سے داماد محترم کیسے پوچھے۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن پوچھے بغیر رہ جانا تو بیماری ہے، اس لیے میں نے ایک ساتھی کو سمجھایا کہ تم پوچھو میں بیٹھ کر سن لوں گا۔ انہوں نے پوچھا اور حضرت علی نے معلوم کر لیا کہ مدی کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے اور جتنے کپڑے پر لگا ہے اتنا دھو لیں تو کافی ہے، پورے کپڑے کو یا پورے جسم کو دھونا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا حصہ پکڑ کر دھو لیں، 3 مرتبہ کھینچ کر نچوڑ دیں انگلیوں 2 انگلی سے تو وہ حصہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے بہانے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ صحابہ کرام کی عادت تھی، وہ ہمیشہ پوچھتے، فجر کے بعد نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پر چڑھ کا زمانہ تھا، پتے گر رہے تھے، ایک ڈالی کو آپ نے پکڑ کر ہلایا تو سارے پتے چڑھ گئے، ایک صحابی ساتھ میں تھے اور دیکھتے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تب ان کو ہوش آیا، پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آقا نے فرمایا کہ جو شخص خلوص کے ساتھ وضو کرے اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے پتھر میں پتے جھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارتے کہ پوچھو، علماء سے تعلق رکھو، مسئلہ بڑا ہو چھوٹا ہو پوچھو، اگر بعض علماء چڑھتے ہیں تب بھی مت چھوڑو پوچھو، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، لیکن پوچھنا ان سے ہے جو جاننے والے ہیں۔ جاننے والے اسے کہتے ہیں جس نے مدرسوں میں پڑھا ہے، جس کے پاس اللہ اللہ کے رسول کا علم ہے، یعنی جو بخاری اور مسلم اور قرآن پاک کو اس کی زبان میں پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ جو ترجمہ پڑھنے والا ہے انگریزی میں، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے قرآن کی زبان میں۔ بہت سمجھایا ہے میں نے اس موضوع پر۔ چلیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایسے وقت سامنے آئے، ممبر پر قدم رکھا تو جبریل آئے میرے سامنے اور گویا انہوں نے ایک قسم کی بدعا دی ابھارنے کے لیے، اور بات ایسی تھی کہ اس پر مجھے آمین کہنا ہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے آمین کہا۔ دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو پھر جبریل علیہ السلام آئے اور پھر انہوں نے بدعا دی اور پھر میں نے آمین کہا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بدعا دینے کا یا آمین کہنے کا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے، آپ کی شان قریبی دشمنوں کے باپ میں پتھروں کے زخم کھا کر پھول برسانے کا نام، کتنے اچھے اپنے رسول، کتنے پیارے ان کے اصول، بھوکے رہنا ایک عادت، سب کو کھلانا ایک معمول، ہر گالی پر ایک دعا، کانٹے لے کر بانٹے پھول۔ تو وہ پیغمبر اگر بد دعا دیتے ہیں تو معمولی بات نہیں ہوگی، کہیں ایسا ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، وہ جب لکڑیاں لائیں تو ان کو ساتھ لے کر جاؤں اور کچھ گھروں کو جلا دوں۔ وہ گھر جس گھر میں لوگ بغیر عذر کے بے وجہ نماز پڑھتے ہیں، چھوڑتے ہیں نہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جسے جماعت کہتے ہیں اس میں شریک نہیں ہوتے، مسجد کی جماعت میں شریک۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جماعت کا کیا مقام ہوگا، کتنی اہمیت ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جماعت کی نماز ہو جائے تو مسجد میں جماعت بنا کر نماز مت پڑھو، وہاں ایک دس آدمی، وہاں ایک آٹھ آدمی، وہاں ایک بارہ آدمی۔ کیوں؟ اگر اس کی عادت پڑ گئی تو پھر اس جماعت کی اہمیت کم ہو جائے گی، جو اہمیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ لگا دوں۔ لوگ دیر سے آئیں گے، ارے کوئی نہ کوئی جماعت مل جاتی ہے، نہیں وضو کرتے کوئی ملے گا تو اسے پکڑ لیں گے، چلو ساتھ پڑھ لیں گے۔ سارا عرب ایسے ہی کرتا ہے، سارا کیرل ایسے ہی کرتا ہے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر، لیکن امام ابو حنیفہ کے مطلب کی عظمت بیان کرنا ہے کہ مسجد کی وہ جو جماعت ہے حضرت کے پاس اتنی اہمیت ہے کہ تجھے ملی ملی، ورنہ تو محروم ہے، یہاں نہیں پڑھنا ہے تجھے، جا تیرے گھر میں جماعت بنا کر پڑھ لے، بیوی بچوں کو کھڑا کر اور کھڑ کے نماز پڑھا، یا کہیں اور جماعت بنا لے دکان میں بازار میں۔ مسجد کی جماعت ایک ہی بار ہو، اس کا وزن ہو اتنا کہ لوگ وقت دے کر آئیں، ارے نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، چلو بھاگو۔ جیسے کھسکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری میں تشریف لائے، کیوں نہیں کیوں لائے، دس صحابہ کو بول نہیں سکتے تھے میرے گھر میں آؤ نماز پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ، کیوں نہیں بول سکتے تھے، بلکہ پوری مسجد آ جاتی وہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے میں گھر میں نماز پڑھاتا ہوں، تم سب باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، پوری مسجد پورے صحابہ آ جاتے۔ لیکن حضرت علی پر اور ایک صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھسکتے ہوئے تشریف لے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جماعت الگ ہے اور دوسری جماعت وہ نہیں ہے، امام کے ساتھ کی جماعت کا مقام الگ۔ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھر بغیر عذر کے بول رہا ہوں میں، جو عذر والے ہیں ان کی بات الگ ہے، کمزور ہیں، چل نہیں سکتے، برسات ہے آ نہیں سکتے، بہت اندھیرا ہے، چلنا مشکل ہے، یہ سب عذر اللہ کی طرف سے ہیں، معاف، ان کی بات نہیں کہہ رہا، کوئی وجہ نہیں ہے، چلو یہی پڑھ لیں گے نماز۔ ان کے لیے آقا نے فرمایا میں رحمت للعالمین، جلا دینا چاہتا ہوں ان گھروں کو، عورتیں ہیں جن کو گھر میں پڑھنے کا حکم ہے، معصوم بچے ہیں جن کو نماز فرض نہیں ہے، ان کی وجہ سے ان نالائقوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ اب امام ابو حنیفہ کی عظمت کو سوچے کہ جماعت کی نماز مسجد میں ناپسند ہوں، احناف کے نزدیک ایک ہی جماعت ہونی چاہیے جمعہ کی مسجد میں، دوسری جماعت نہیں، یہاں تو اجازت ہی نہیں ہے، کہیں اگر کونے میں پڑھ لے تو جائز تو ہے، افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، ثواب کم ہو جائے گا، زیادہ نہیں ملے گا. اب عقل میں بات آئی اتنا سمجھانے کے بعد کہ واقعی ورنہ پہلے جماعت کی نماز پڑھنا منع ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بولے تو حضرت امام ابو حنیفہ صحیح آدمی نہیں ہے جیسا تصور آتا ہے. ان کے ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے بڑا بھیجا چاہیے، اور جن کے پاس نہیں ہوتا وہ امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے رہتے، ان کو ان کا دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک. تو ایسا بھی وقت آتا ہے جب نبی رحمت للعالمین بد دعا دے دیتے ہیں. اس میں سے ایک وقت وہ ہے کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ خدا کرے ہلا کر برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے سے پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے لیے جنت نہ بنا لے، اپنی مغفرت نہ کرا لے، ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی مغفرت ہو جائے، بلکہ گدھے کی طرح ہی رہ جائے اور پورا رمضان اس کے سر پر چھوئے چھپر سے چھوئے بغیر گزر جائے، ایسا آدمی برباد ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. کتنے بڑے خطرے کی بات. حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ فرشتوں میں افضل ترین فرشتہ بدعا کر رہا ہے اور سارے عالم کے سب سے بڑے آمین بول رہے ہیں. کتنا بڑا خطرہ ہے. بہت محتاط گزارنا ہے رمضان کا مہینہ. اللہ کرے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے، اور سارے عالم میں سرخ روئی کا ذریعہ بنے. واخر